نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله مولانا العظيم. محترم ومكرم، مشايخ عزام، علماء کرام، شمس المشائخ حضرت پیر سید محمد امین شاہ صاحب، فخر المشائخ محترم سید قدیر علی شاہ صاحب، بدر المشائخ محترم پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب، حضرت محترم پیر سید شبیر علی شاہ صاحب، قمر المشائخ حضرت محترم پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب، پیر طریقت حضرت پیر مشتاق حسین شاہ صاحب، حضرت پیر فاروق الاسلام شاہ صاحب، حضرت پیر سعادت علی شاہ صاحب، حضرت پیر زائر علی شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ پیر علی عباس شاہ صاحب، دیگر صاحبزادگان چورا شریف و مشائخ و صاحبزادگان، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج چورا شریف کی اس مقدس بستی میں اور بابرکت سرزمین پر جو محبت انوار ہے اور منبع برکات ہے، زندگی میں عرصہ دراز کی خواہش کے بعد پہلی بار حاضری کا شرف نصیب ہوا. ہر شخص اپنی حیثیت، اپنی استعداد اور مقام و مرتبہ کے حساب سے توقع لے کے آتا ہے. میں تو نہ کسی حیثیت کا آدمی ہوں، نہ کسی مقام و مرتبہ کا، نہ کسی استعداد کا. میرا آنا تو اس غرض سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں محترم المقام فخر المشائخ حضرت پیر سید قدیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم کا، جن کی دعوت نے مجھے اس سعادت سے بحریاب فرمایا. میں تو اس خیال سے آیا ہوں کہ اس چورا شریف کی بستی میں کی جو راہ ہے، اس راہ کی گرد کی کچھ خیر مل جائے، اس راہ کی گرد سے کچھ برکت نصیب ہو جائے، تو یہ ساری متاع اور سرمایہ اور دولت اور ہر چیز سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہ اولیاء کرام، مشائخ عزام، صلحاء اتقیاء اور عشاق اور عرفاء، ان کی راہوں کی گرد میں ہی سارا کچھ ہے. اگر اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نصیب ہو جائے ہر کسی کو، اور پھر اس راہ پر آنے والوں کے قدموں کے تو خیر کچھ خیرات مجھے بھی نصیب ہو جائے، ہم سمجھیں گے کہ حاضری کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے، ابھی میں بعض مزارات مقدسہ پر حاضری دی، ابھی حاضری دیں گے انشاءاللہ حضرت بابا جی خواجہ خواجگان قطب دوراں غوث زماں حضرت قبلہ پیر نور محمد صاحب چراہی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ العزیز، اور سرتاج السالکین حضرت بابا جی خواجہ فقیر محمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ قدس سر العزیز، حضرت بابا جی خواجہ پیر احمد نبی صاحب قدس سر العزیز، قطب الارشاد حضرت بابا جی قبلہ پیر حیدر شاہ صاحب قدس سر العزیز، اور زینت الاصفیاء حضرت قبلہ بابا جی فضل شاہ صاحب قدس سر العزیز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کتنی برگزیدہ ہستیاں کی آرام گاہیں، اور ان کی مبارک منور اور مقدس جگہیں یہاں موجود ہیں. کم بستیاں اور زمین کے کم قطعے ایسے ہوں گے جہاں اس قدر رش کے سما اور رش کے ملائک وجود آرام فرما رہے ہیں. چھوٹی بستی اور بڑی جگہ، ایسی جگہ کہ جن پر جنت کے قطعات بھی رشک کریں. آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس جگہ سے آپ کو نسبت حاصل ہے اور آتے ہیں اور آپ آیا کریں. ایمان کی کھیتیوں کی سیرابی انہی نسبتوں سے ہے. اس دور مادیت، دور نفسانیت اور دور دہریت میں ایمان کی کھیتیاں اجڑتی جا رہی ہیں. میں آپ کو ساری چیزوں کا، ہر بات کا نچوڑ اور خلاصہ بتا رہا ہوں. نہ کوئی مدرسہ اجڑتی ہوئی ایمان کی بستی کو آباد کر سکتا ہے، نہ کوئی مکتب، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی کالج، اور نہ زارا با یزربو کی گردانیں. ایمان کی بستی اجڑتی ہیں ان نسبتوں سے محرومی کے باعث، اور پھر سے آباد ہوتی ہیں یہاں کے فیض کے باعث. یہاں آیا کریں. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، میرے نام کے نعرے آپ کی شفقت محبت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو لگا لیے سو لگا لیے، میں اس اہل نہیں ہوں. اور پھر جن جگہوں پر بیٹھا ہوں میں، تو ان کی گرد کو اپنی آنکھوں کا سرما اور اپنے سر کا تاج بنانے آیا ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ میرے نام کا نعرہ لگائیں، میرے نام کا نعرہ لگائیں. جب بھی طبیعت چاہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگائیں اور چورا شریف کا نعرہ لگائیں جہاں بیٹھے. ہم سب زندہ باد ہیں انہی نسبتوں کی زندگی سے، بس اس کے سوا کچھ نہیں. اس وقت میں کوئٹہ میں تھا، میرے شیخ طریقت علیم تھے اور میں وہاں سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. حضرت کی خدمت میں پچھلے چار پانچ چھ روز سے وہیں موجود تھا، اور خود بھی مسلسل سولہ سترہ دن کا دورہ سرحد اور سندھ اور بلوچستان کا مسلسل میں اس دورے پر تھا. دروس قرآن کا کبھی واپس نہیں آیا تھا، تو پھر مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا چورا شریف کی حاضری کا. تو میں پرسوں رات کو اچانک ذہن میں آیا، میں نے لاہور ٹیلی فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چورا شریف عرس تھا. میں کوئٹہ میں تھا، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، آپ کی علالت کی وجہ سے سب کچھ بھولا ہوا تھا. بس میں نے رات کو میسج بھیج کے صبح ٹکٹ کا بندوبست کیا بڑی مشکل سے، اور کل شام کو کوئٹہ سے لاہور پہنچا اور آج یہاں حاضری دی، اور اس کے بعد پھر واپسی ہوگی کوئٹہ. عدالت کے باعث میں آ کے جسم میں کمر میں اتنی درد تھی کہ میں لیٹ گیا اٹھ کے، اور کھڑے ہونے کی میں کھڑے ہو کے خطاب کرتا مگر سکت نہیں تھی جسم میں، سچ بات ہے کہ کھڑے ہو کے عرض کر سکوں. اس وقت بڑے بڑے اکابر علماء مشائخ، حضرت علامہ مجددی صاحب کا بھی خطاب سنا. میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا، آپ کی مبارک آواز کانوں پہ پڑ رہی تھی. حضرت علامہ محترم قاری محمد یوسف صاحب قبلہ کا آپ نے خطاب سنا ہوگا. جب میں حاضر ہوا تو عجیب تقریر دل پذیر ہو رہی تھی، اور میں خوش ہوتا اگر وہ فلسفہ بیت پہ چند کلمات میں بھی سننے کی سعادت حاصل کرتا. تو اب اس وقت بعض احباب کو بات بتائی جاتی ہے اور بعضوں کو سبق کی درستگی کے لیے سنائی جاتی ہے. تو جن ہستیوں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں وہاں جو کچھ عرض کروں گا یہ اس طرح ہے جیسے سبق سنائیں تاکہ غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں، کوئی خیر کی بات ہو تو تھپکی دے دیں شاباش، اور آپ سے بات کر لیں گے تو کسی کو اور سچ بات یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن ہو یا میرے شب و روز، ہم تو اولیاء کرام کی اور ان کے مشن کی نوکری کرتے پھرتے ہیں اور انہیں کی چاکری کرتے پھرتے ہیں اور ان کے سلسلوں کی اور ان کے مشن کی بحالی، احیاء، تجدید اور پوری دنیا پہ ان کے مشن کے چھا جانے کے لیے اس مشن کے جوڑے سیدھے کرتے پھرتے ہیں، اور بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ باقی سارا یوں پردہ ہے، آپ جو القاب حضرت محترم قبلہ دیتے رہے وہ ساری ان کی شفقتیں، میں تو کچھ بھی نہیں، بالکل ناکارا ہوں۔ بھائی ان بزرگوں کی نظر کرم ہے، اور قبلہ پیر صاحب نے فرمایا گنبد خضرہ کی سمت ہے، اللہ پاک اس کو قائم رکھے اور حضور الاسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہماری چھولیوں کو مالا مال فرماتا رہے۔ اس وقت میں چند کلمات جو عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ عرس مبارک کی مجلس ہے تو عرس کی حقیقت پر بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسا دور ہے، آپ علماء کی کتابوں کے حوالے دیں، اولیاء کرام کی تصانیف کے حوالے دیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرو، قرآن و سنت کے بغیر کسی چیز کو نہیں مانتے، بس قرآن و حدیث کی بات کرو۔ ماننا قرآن و حدیث کو بھی نہیں ہوتا جنہوں نے نہیں مانا، مگر ایک حجت کی خاطر کہتے ضرور ہیں۔ سو آج میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ تصوف کی بات قرآن و سنت کی زبان میں کی جائے، اولیاء کی عظمت، ان کی شان ولایت، حتیٰ کہ اپنے عقیدے کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک گوشے کی بات کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے، تاکہ جس کو نصیب ہے ماننا اسے ہدایت مل جائے، اور جس نے پھر بھی نہیں ماننا تو اسے کم سے کم قرآن و حدیث کی مار تو پڑے۔ میرا مزاج نہیں ایسی بات کہنے کا، لیکن میں نے کہا کہ کم سے کم پھر منکر ہو تو قرآن و حدیث کا منکر تو ہو۔ تو ضرورت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ اپنی بات کو بیان کیا جائے، اور سچ بات ہے یہ ہماری بات ہی نہیں ہے، یہ تو انہی کی بات ہے جن سے ساروں کی بات بنی ہوئی ہے۔ تو عرس کسے کہتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ کے چند مبارک الفاظ میں نے تلاوت کیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو، اور سچ بات یہ ہے کہ حقیقی ایمان والے اور کامل ایمان والے یہی لوگ ہیں جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور انہی کی بارگاہ سے ایمان کا اصل سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ایمان والوں کو اللہ قول ثابت کے ذریعے، اور قول ثابت سے مراد توحید و رسالت کی شہادت ہے، توحید و رسالت کا کی تصدیق ہے، کلمہ شہادت کہہ لیں، کلمہ توحید کہہ لیں، تو توحید و رسالت کی تصدیق، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات قول ثابت ہیں، ان کا اقرار اور دل سے تصدیق۔ فرمایا کہ اللہ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، یہ کلمہ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، مگر فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ پاک انہیں اس قول ثابت کے ذریعے مضبوطی عطا فرما دیتا ہے، ان کے اندر یہ قول ثابت راسخ ہو جاتا ہے، اور وہ توحید و رسالت کی صرف بات نہیں کرتے بلکہ توحید و رسالت ان کا حال بن جاتا ہے، توحید ان کا قال نہیں رہتی بلکہ حال ہو جاتی، اور رسالت کا صرف اقرار اور تصدیق نہیں رہتی بلکہ چشمہ فیض رسالت کے ساتھ متعلق اور منسلک ہو جاتے ہیں، اور توحید اور رسالت کا فیض انہیں وہ ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے، وہ مضبوطی عطا کر دیتا ہے، وہ استحکام عطا کر دیتا ہے، وہ پختگی عطا کر دیتا ہے کہ پھر دنیا میں بھی انہیں کوئی کھٹکا نہیں رہتا اور آخرت میں بھی انہیں کوئی کھٹکا نہیں رہتا. اب یہ جو القول ثابت ہے توحید و رسالت کی تصدیق, اس قرآن مجید کے کلمہ مبارکہ کی تفسیر حدیث پاک کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قول ثابت کا ذکر, اس کی شرح اور اس کی تفسیر کس موقع پر فرمائی, تاکہ یہ واضح ہو کہ وہ کون ہیں جنہیں اس قول ثابت یعنی توحید و رسالت کے فیض سے دنیا و آخرت میں مضبوطی نصیب ہوتی ہے, وہ کون لوگ ہیں. یہ حدیث جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, تھوڑے تھوڑے مضمون کے فرق سے سیاہ سیاہ ساری کتابوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی, حضرت براہ بن عازب سے بھی, اور کئی صحابہ سے مروی. کہیں تھوڑے لفظوں کا فرق ہے, کہیں تھوڑے مضمون کا فرق ہے, مگر متعدد طرق سے اور متعدد متون کے ساتھ یہ حدیث اور یہ مضمون آیا ہے. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا نا یثبت اللہ الذین آمنوا, ایمان والوں کو اللہ پاک اس قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں مضبوطی عطا فرماتا ہے. اور ہم ان سے کیوں متعلق ہوتے ہیں, کیوں نسبت قائم کرتے ہیں؟ نسبت اس لیے قائم کرتے ہیں کہ چونکہ انہیں اللہ نے مضبوطی دی ہے, جو ان سے جتنا قریب ہو جائے گا وہ ایمان میں اتنا مضبوط ہو جائے گا. یہ تو قاعدہ ہے, جو جتنے مضبوط کے قریب ہوگا اتنا محفوظ ہوگا, اور جو مضبوط سے جتنا دور ہوگا اتنا کمزور ہوگا اور غیر محفوظ ہوگا. تو اللہ پاک ان کو مضبوطی خود عطا فرماتا ہے, اور جو ان کے حلقے میں آ جاتے ہیں ان کو حفاظت مل جاتی ہے. یہ ہے ان سے نسبت قائم کرنے اور ان سے بیعت کرنے اور ان کے حلقے غلامی میں آنے کی برکات میں سے ایک نمایاں برکت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان مومن اس کا انتقال ہوتا ہے, وفات فرما جاتا ہے, اور قبر میں اس کو اس کے اعزاء اقارب لٹا کر واپس چلے جاتے ہیں, تو ابھی یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے, تو جو دفن کرنے والے لوگ جب دفنا کے ہٹتے ہیں تو ان کے ہٹتے ہوئے جو پیدل چلتے ہوئے جو قدموں کی آہٹ آتی ہے, حدیث پاک میں ہے کہ وہ قبر میں لٹایا گیا مومن پیچھے ہٹنے والوں کی بند قبر کے اندر قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے. سو یہاں سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ متفق علیہ حدیث ہے. یہ سمجھنا کہ جسے ہم قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں بس وہ ختم ہو گیا, وہ کسی کی نہیں سنتا. ایسے لوگ جو بات قرآن و حدیث کی کریں گے اور کہیں گے کہ جو ان کو قبر میں دفن کر دیا وہ کسی کی نہیں سنتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان سے پکار اور بات کرنا تو درکنار, ہٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے. یہ کہنا کہ جس کو دفن کر کے آ گئے اور جو قبر میں چلا گیا وہ آواز نہیں سنتا, یہ کھلا انکار ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کھلا انکار. اور ایسے شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی نسبت حدیث یا سنت کی طرف کرے. اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں, یا تو وہ شخص جو خود کو حدیث اور سنت کے ساتھ منسوب کرتا ہے, یا وہ عقیدہ بدل لے اور کہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے سنتے ہیں, بڑی دو ٹوک بات. اور اگر کہے کہ نہیں سنتے تو پھر حدیث سے اپنا تعلق توڑ لے. اتنی بات آپ کو یاد رہ جائے گی. جی حدیث ہے بخاری کی بھی مشکات شریف میں, باب و اثبات القبر. کیا آپ پھر بھول جاتے ہیں, کیونکہ سنی ہے نا, سنی کا معنی ہے جو سنے سر دھنے اور پھر بھول جائے. یہ وجہ ہے کہ وہ مفت میں اپنے مسلک کو مبنی پر کتاب و سنت ثابت کر، کیونکہ آپ بات کرتے نہیں کتاب و سنت، اتنی بات یاد رکھیں. اس سے کہیں کہ مشکات شریف کی جو اس باب اثبات القبر ہے اور بخاری شریف میں مسلم شریف میں کیا یہ حدیث ہے یا نہیں، میں آپ کو سبق سمجھا رہا ہوں یاد کر لیں، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں کہ جب میت کو مومن، ابھی تو ہم تو مومن کی بات کر رہے ہیں نا، اولیاء کا درجہ ان سے اوپر، عام مومن، بلکہ واقعہ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ کافر بھی سنتا ہے، تو جس کا نہیں سنتا وہ کافر سے بھی کوئی بدتر ہوگا جس کا نہیں سنتا. حضور نے تو فرمایا کافر بھی سنتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہو یا کافر یا منافق، تینوں الفاظ آئے ہیں حدیث میں. فرمایا اما المؤمن، پھر فرمایا اما المنافق والکافر، تینوں کے لفظ آئے ہیں، مومن بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے اور کافر بھی سنتا ہے. اسے کہیے کہ مومن، منافق اور کافر تین طبقے تو دنیا میں ہیں، یہ تو تینوں سنتے ہیں، آپ کے جو نہیں سنتے خدا جانے وہ کیا بلا ہے، خدا جانے وہ کیا بلا ہے کہ منافق اور کافر بھی سنتے ہیں. یہ بات ذہن نشین ہو گئی، میرا خیر اس بات پہ مار اب نہیں کھائیں گے آپ. انہیں کہیں کہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن تو درکنار اور ولی اللہ تو درکنار، اولیاء انبیاء کے درجے تو بڑے اونچے ہیں، مومن حتیٰ کہ منافق اور کافر بھی سنتے ہیں. جو بھی قبر میں دفنایا جائے، جو بھی قبر میں، حدیث پاک میں بلکہ یہاں تک لفظ آیا ہے کافر کے لفظ کے ساتھ کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی. کتنا ظلم ہے، اولیاء اللہ کی شان میں کوئی زبان درازی کرے کہ وہ مر گئے اب نہیں سنتے، خدا کا خوف کرو. حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ کافر بھی جب لکھا جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی، اسے اٹھا کر بہا بٹھا دیا جاتا ہے، تو کافر کی روح پلٹ آتی ہے، کافر تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور اللہ کا ولی ہماری پکار نہیں سنتا. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو جو قریبی عالم ملے آپ کو اہل سنت کا، اس کے ہاں چلے جائیں، کہیں جی یہ حدیث قاضی صاحب نے بیان کی تھی، دکھا دیں، ہم ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ حدیث ہے تو پھر دوسرا راستہ کوئی نہیں کہ عقیدہ بدلا جائے، یہ نہ کہا جائے. جب کبھی کوئی کہے نا جی کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، مر گئے ختم ہو گئے، کوئی نہیں سنتا، انہوں نے کہا آپ کے مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، مومن سے لے کے کافر تک تو سنتے ہیں، اب بقایا آپ کے خدا جانے کیا بلا ہے وہ کیوں نہیں سنتے. آپ سمجھ گئے بات، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ حق کیا ہے اور ڈھونگ کیا رچایا جا رہا ہے کتاب و سنت کے نام پر. اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، اور نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے صرف قرآن و حدیث کا نام لے کر، نہ کسی نے دیکھنا. میں ضمن ایک بات بتا دوں، میں نام نہیں لوں گا، لاہور کے بہت بڑے عالم ہیں کسی مسلک کے، وہ انتقال کر چکے ہوئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور مفسر کے نام سے مشہور ہیں، لاہور میں ان کا مرکز ہے. میں نے، یہ بات ہے کوئی 20 سال پرانی، 20 سال پرانی ایک بات ہے، کوئی عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور علیہ السلام کی شان حاضر ناظر کے خلاف، حضور علیہ السلام کی حاضر ناظر ہونے کی شان کے خلاف، تبرید النواظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ لکھنے والے مصنف زندہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کوئی 15-20 سال پہلے، میں بچہ تھا، ابھی طالب علم تھا، یعنی درس کی کتابیں پڑھتا تھا، اس زمانے کی بات، ہوتا کیا ہے. وہ کتاب بازار سے ملی، میں لے آیا، میں نے پڑھی، اس کتاب کی تقریر انہوں نے بہت بڑے عالم کی لکھی جن کا میں نام نہیں بتانا چاہتا. اب جس کو شوق ہو وہ کتاب لے، اس کو پڑھے، تقریر بھی معلوم ہو جائے گی. وہ کتاب پڑھتے ہوئے اس میں حوالہ دیا تھا، کیونکہ حاضر و ناظر کی شان کے خلاف لکھی تھی، اس میں درج تھا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا حوالہ، ان کی کتاب شرح الشفا، فلاں جلد فلاں صفحہ، مکمل حوالہ اس میں لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ لا روحہ فی بیوت اہل الاسلام، کہ حضور علیہ السلام کی روح پاک اہل اسلام کے گھروں میں نہیں ہوتی، یہ حوالہ لکھا ہوا تھا. یہ بات میں آپ کو، یعنی کم سے کم 20 یا 22 سال پہلے کی بتا رہا ہوں. اب ایک چیز آپ کو بتائیں، جیسے جو لوگ شعر و ادب سے شغف رکھتے ہوں ان کو پتا ہوگا کہ جو شاعری کو شعراء کو پڑھ 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 کے ان کو شاعروں کا مزاج معلوم ہو جاتا ہے، ان کے سامنے شعر پڑھیں وہ فوراً بتا دیں گے یہ غالب کا ہے، یہ علامہ اقبال کا ہے، یہ میر تقی میر کا ہے، یہ میر درد کا ہے، یہ مومن کا ہے. فارسی کا پڑھیں فوراً بتا دیں گے حضرت جامی کا ہے، حضرت احمد جام زندہ پیل کا ہے، حضرت خواجہ اجمیر کا ہے، فلاں بزرگ کا ہے. مزاج شعروں کا، ادب کا، عبارت پڑھیں پتہ چل جاتا ہے فلاں کی، تو ایک ذوق بن جاتا ہے. اس طرح محدثین اور ائمہ علماء کرام اس بات کو حض لیں گے اور محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کثرت سے پڑھ 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 کے ائمہ محدثین مفسرین ان کا ایک ان کے مزاج سے ایسی شناسائی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کوئی عبارت پڑھیں آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ عبارت فلاں کی، بغیر جانے آپ بول اٹھیں گے عبارت سن کے یہ امام قسطلانی کی ہے، یہ امام شارانی کی ہے، یہ نبھانی کی ہے، یہ امام اسقلانی کی ہے، یہ امام رازی کی ہے، یہ سیوطی کی ہے. ایک عبارت سے ان کے انداز سے ایک ایسی ممارست ہو جاتی. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ کا یہ حوالہ پڑھا کہ حضور کی روح پاک مسلمانوں کے گھروں میں نہیں، میں فوراً میری طبیعت بول اٹھی کہ یہ ملا علی قاری کا قول نہیں ہو سکتا. طبیعت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، غلط. وہ کتاب ہمارے پاس موجود تھی، وہ شرح الشفا، وہ کتاب میں نے اٹھائی، اس کتاب کی وہی جلد وہی صفحہ، حوالہ سارا صحیح، عبارت غلط. جب وہ کھولی کتاب اور مقام دیکھا تو اس پر یہ لکھا تھا حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کہ جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کہا کرو. پھر حدیث پاک ہے، آگے قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر گھر جاؤ اور گھر والوں میں کوئی موجود نہ ہو اور گھر خالی ہو تو حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر گھر کو خالی دیکھ کر چپ نہ کر رہو، پھر مجھ پر درود سلام پڑھو. مسلمانوں جب اپنے گھر جاؤ اور گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر چپ نہ رہو بلکہ مجھ پر سلام پڑھو. اس پر ملا علی قاری نے بحث کی اور لکھا کہ کیوں سلام کرو، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر کیوں. ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس کی دلیل دیتے ہیں، لئن روحہ حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روح پاک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتی. انہوں نے یہ بیان کیا، انہوں نے یہ بیان کیا، یار لوگوں نے حاضر ان کا لفظ کاٹ کر لا اپنی طرف سے لگا کے حوالہ لکھ دیا. اور جن کا میں نے نام نہیں بتایا، اگر آپ ان کا نام سن لیں تو کان پکڑ لیں کہ اتنا بڑا عالم اور اتنا فقہ شخص، تو انہوں نے تقریر میں بھی یہی حوالہ لکھا، مصنف نے تو لکھا ہی تھا، تقریر میں بھی یہی حوالہ لکھا، جو پہلے تصدیق کی باب تھا نا اس نے بھی حوالہ لکھا، اور آگے جا کے نیچے ایک حاشیے کے نیچے ایک نوٹ لکھ دیا. پتا تھا بھائی اکثر لوگوں کے پاس یہ کتاب کہاں، کون تصدیق کرے گا، خالی یہ جان کر کہ اتنے بڑے عالم نے حوالہ لکھا صحیح ہوگا، بھائی اعتقاد کر لیں گے. اور جس کے ہاتھ کتاب چڑھ گئی وہ ہوگا ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک، اس کے لیے لکھ دیا کہ بعض نسخوں میں غلطی سے لا رہ گیا ہے، بعض نسخوں میں غلطی سے لا، نیچے نوٹ یہ بھی لکھ دیا کہ چلو غلطی سے لا تو رہ گیا ہے تو حاضر ان کیسے لگ گیا. اور پھر سیاق و سباق ایک مضمون ہے، ملا علی قاری مضمون میں بیان کر رہے ہیں کہ گھر والوں پر داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر سلام کہا جائے. کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہ حضور کی روح پاک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتے ہیں. دلیل یہ دے رہے ہیں، بڑا واضح ہے مضمون. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح جانتے ہوئے کہ لوگوں کی جو رسائی نہیں کتابوں تک، تو اس سطح کے لوگ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے ایمان کے لیے غارت گر ہوتی، تو آپ حضرات کے لیے لازم ہے کہ کچھ شغف اپنا علم سے بھی پیدا کریں، شغف اپنا علم سے پیدا کریں، اور پھر قرآن و حدیث کے باب میں تو خدا جانے کیا کچھ کہا جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے قبر میں، اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، اب حدیث بات سنیے، اس سے سوال کرتے ہیں، اب پہلی بات مومن کی ہو رہی ہے، یہ مومن سے، مرد مومن سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فیما کنتا، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس مذہب میں سے تھے؟ فیما کنتا، کس مذہب میں سے تھے؟ مومن مرد مومن جواب دیتا ہے کنت فی الاسلام، میں مذہب اسلام میں سے تھا. اس کے بعد پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا ہے، آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور جب حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں فرشتے اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، عربی کا قاعدہ ہے کہ مضارے پر جب کانا یکون داخل ہوتا ہے، جیسے تقولوں پر کنتا آیا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ اب تو قبر میں ہمارے نرغے میں آ گیا ہے نا، بتا مرنے سے پہلے ان کی شان میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا، اسٹیجوں پر کیا کہا کرتا تھا، تقریروں میں، تحریروں میں، کتابوں میں ان کی شان میں کیا لکھا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ بیان کرتا تھا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ بتا. اب اگر ان کا حسن سراپا اور جمال اتم سامنے دیکھ کر تیرا دماغ درست ہو بھی گیا ہو تو اب کی درستی قبول نہیں، مرنے سے پہلے جو کہتا رہا ہے وہ بتا. اب چہرے مصطفیٰ اگر آنکھوں کے سامنے ہو تو بڑوں بڑوں کی اکڑی گردنیں خم ہو جائیں گی، بگڑے عقیدے درست ہو جائیں گے، دماغ درست ہو جائیں گے، ایمان آ جائے گا. چونکہ چہرے مصطفیٰ جو سامنے ہوگا، جلوہ رسول جو سامنے ہوگا، شان اقدس جو سامنے ہوگی، وہاں تو ہر کوئی جھک پڑے گا. مگر اللہ پاک فرمائیں گے اور ملائکہ کہیں گے نہیں، آج اگر مانتے ہو تو آج کا ماننا قبول نہیں، مرنے سے پہلے جو کہتا تھا آج اس کی بات کر. اور اعلی حضرت نے یہی بات کہی، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گئے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا. وہاں دمکتی چمکتی شان دیکھ کر اگر تیرا خیال اور عقیدہ بدل بھی گیا تو وہاں کا بدلا عقیدہ کام نہیں آئے گا، آج عقیدہ درست کر لو. ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں عرض کر دوں نقطہ سمجھ لیں، اس پر کئی علماء کہتے ہیں کہ حضور کی محض تصویر دکھائی جائے گی، یہ بھی سن، اس پر لکھا بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی محض تصویر دکھائی جائے گی. لفظ یاد کر لیں، حدیث کی ہر روایت میں ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. تصویر کو رجل نہیں کہتے، رجل تو پورے سراپا کو کہتے ہیں، رجل تو پورے سراپا کو کہتے ہیں، پورے سراپا کو کہتے ہیں. ارے کوئی قبر میرے مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں، کوئی قبر مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں. تو یہاں کہتا ہے دنیا خالی ہے، وہ مقام مقام ہی نہیں جو جلوہ مصطفیٰ سے خالی ہو، اور وہ قبر قبر ہی نہیں جو جلوہ مصطفیٰ سے خالی ہو. پوچھا جائے گا ان اس ہستی، اس شخصیت، یہ حسن سراپا، یہ جمال اتم، یہ محبوب کبریا، بول کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کہتا تھا. یہ سوال ہر ایک سے ہوگا. اور جو مرد مومن ہوگا، مرد مومن، الفاظ سنیے حدیث کے، وہ جواب دیں گے. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ابن ماجہ ہے، یہ روایت
ابن ماجہ سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر جواب دے گا مرد مومن جواب دے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي جاء بالبينات من عند الله یہ تاجدار کائنات ہیں جو کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے آئے فصدقنا اور ہم نے تصدیق کی وہ کہے گا مرد مومن کہے گا یہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي جاء بالبينات من عند الله فصدقنا یہ کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے آئیں گے ہم نے تصدیق کی اس پر آگے حدیث میں آتا ہے فرشتے کہیں گے حل رئیت اللہ یہ جو تم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے تھے تو کیا تم نے اللہ کو دیکھا کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے جو بتا رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آئیں گے وہ کہے گا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا ہم نے تو انہی کو دیکھا انہی کو دیکھ کر اللہ کو مان گئے مرد مومن کہے گا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم نے تو انہی کو دیکھا انہی کو دیکھا تو اللہ کو پہچان لیا انہی کو دیکھا اسلام کو مان لیا انہی کو دیکھا سب کچھ مان لیا اللہ کو بھی انہی سے پہچان لیا جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پر اللہ کا ہونا اور اللہ پر ایمان حضور علیہ السلام کی پہچان پر منحصر کر دے گا اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک طرف کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ اس میں دیکھے گا اور دوزخ نظر آئے گی اور دوزخ میں لوگ ایک دوسرے پر گرتے ایک دوسرے کو کھاتے اور شعلوں میں جلتے نظر آئیں گے اور کہا جائے گا اس دوزخ کو دیکھ اگر تو ان کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا اگر تو آقا کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا اس کے بعد حکم ہوگا اب دوسری کھڑکی کھولی جائے پھر ایک اور کھڑکی کھولے گی اس میں سے جنت نظر آئے گی اور فرمایا جائے گا یہ ان کو پہچاننے کا صدقہ ہے کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ سے ہٹا کر یہ جنت بنا دیا گیا یہ صدقہ ہے اس پہچان کا حضور علیہ السلام کی معرفت کا اس غلامی کا کہ یہاں سے ہٹا کر تیرا ٹھکانہ یہ بنا دیا گیا پھر حکم ہوگا تو اس کی قبر کو کھول دو اسے جنت کی ہوائیں دو پھر حدیث میں آتا ہے ارشاد ہوگا اسے جنت کے بستر دو اسے جنت کے لباس دو اور پھر فراخیاں نصیب ہوں گی تو یہ سارے انحصار اگلی زندگی کے حضور علیہ السلام کی پہچان پر ہوں گے آقا کی معرفت پر ہوں گے اور معرفت بھی کہ اللہ کی پہچان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پر منحصر ہوگی یہی عقیدہ ہے نا آپ کا یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے اب یہی حدیث جو ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں مسلم شریف اسی حدیث کو اس کا مضمون یہ بیان فرمایا کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہے اور عرض کرتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ان محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام کو جب پہچان لیتا ہے تو اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں خوش ہو کر جنت دکھاتے ہیں ٹھکانا دکھا کر پھر کہتے ہیں نم اے مرد مومن سو جا مرد مومن اب عرس کی طرف آ رہا کہ عرس کہاں سے چلا اور ہم کیوں مناتے ہیں اور عرس کیا ہے اس مرد مومن کو قبر میں فرشتے جب وہ حضور علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے آقا کے سامنے ہوتا ہے اور جب وہ یہ بھی انسان پر منحصر ہے نا کچھ تو یہ پہچانتے ہیں اور کچھ آقا کو سامنے دیکھ کر فرشتوں کو یہ بھی جواب دیتے ہوں گے جب پوچھتے ہوں گے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا وہ کہتا ہوگا مر کے پہنچا ہوں یہاں تک اس دل ربا کے واسطے ان کا پوچھتے ہو کہ کیا عقیدہ انہی کی خاطر تو مر کے یہاں تک آیا اسی امید پر تو آیا ہوں کہ دیدار ہوگا اسی ملاقات کے لیے تو آیا ہوں جب حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے پہچان ہو جاتی تو ملائکہ کہتے ہیں نم اب آرام کر سو جا. اس پر وہ مرد مومن جواب دیتا ہے نہیں, وہ جواب دیتا ہے ارجیو فاخبرو اہلی, ارجیو الی اہلی فاخبرو. وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں میں سوتا نہیں ہوں, بس تم فارغ ہو گئے, وہ مجھے فارغ کر دیا, میں اب واپس جاتا ہوں گھر اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کو دیکھ لیا. ارجو الی اہلی اخبر, بس تمہارا کام ختم اب خوشی سے. اب بولیے وہ کیا بات ہے جو کہتا ہے واپس گھر جا کے بتاتا ہوں, تو خوشی سے پھول جاتا ہے. مرد مومن خوشی سے سماتا نہیں, مرد مومن اپنی مراد زندگی پا لیتا ہے, اپنا مقصود وفات پا لیتا ہے اور اس لمحے کو پا لیتا ہے کہ جس لمحے کے لیے سارا سفر حیات طے کر کے قبر تک پہنچا. کہتا ہے فرشتو اب تم جاؤ, جس ہستی کا دیدار کر لیا ہے اور جن کی معرفت کے باعث میری قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کھول دی گئی, ثم ینور اس میں نور ہی نور بھر دیا گیا. اب میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے دل ربا کو دیکھ, میں نے محبوب کو تک لیا, گھر جا کر بتاتا ہوں. فرشتے سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے یہاں ٹکنے والا. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, ایک نقطہ ملا سمجھانا. پہلے نقطہ سمجھایا تھا وہ ہر قبر والا سنتا ہے, ہر قبر والا
سنتا ہے.
اب اگلی بار حدیث وہی ہے. اب جب وہ کہتا ہے کہ ارجو الی اہلی اخبرہ, میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کو تک لیا ہے, اس سے یہ پتا چلا کہ وہ زندہ ہوتا ہے اور نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ اسے اپنی حیات کا اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ چاہوں تو گھر بھی جا سکتا ہوں.
سبحان اللہ,
اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ چاہوں تو گھر بھی جا سکتا ہوں. اور یہی کچھ اولیاء اللہ کرتے رہتے,
یہی کچھ
مریضوں کی خبر رکھتے ہیں, نگہداشت رکھتے ہیں, پیغام دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں, روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, پوری نگرانی کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ پاک انتقال کے بعد انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. قرآن مجید حدیث پاک, تو ملائکہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پہلے کہا تھا صرف نم سو جائیں, وہ کہتا نہیں سونے کے لیے نہیں آیا, جا کے گھر خوشخبری سنا آتا ہوں. پھر ملائکہ کہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ, کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. نم کا نومت العروس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا, وہ دلہن جسے سوائے اس کے محبوب کے کوئی جگہ نہیں سکتا, سوائے اس کے محبوب کے کوئی
جگہ
نہیں, اس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اب حضور علیہ السلام نے یہ کلمات فرما دیے اور آپ پر چھوڑ دیا کہ جتنا عقل اور جتنا شعور اور سمجھتے رہیں اس کے اندر کیا کیا راز. نم کا نومت العروس سو جا, کیسے؟ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کبھی پہلی رات کی دلہن بھی سوئی؟ بولیے. اور عروس حدیث پاک کے جو معنی ہے اس میں مرد بھی ہے, دلہن کے لیے دلہا اور دلہا کے لیے, تو پہلی رات کا دلہا جیسے سوتا ہے یا پہلی رات کی دلہن سوتی, تو پہلی رات شب عروسی میں دلہا یا دلہن کبھی سوتے ہیں؟ لیٹتے ہیں مگر جاگتے ہیں, تو یہ لیٹتے ہیں مگر جاگتے رہتے
ہیں.
یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ مر گئے اور کچھ نہ رہا, کتنا ظلم ہے. ارے وہ تو سوتے ہی نہیں, سوتے ہیں مگر اسی طرح جس طرح پہلی رات کا دلہا سوتا ہے اور پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. جتنی نیند انہیں آتی ہے اتنی ہی نیند انہیں آتی ہے. جتنے بے خبر وہ ہوتے ہیں پہلی رات کا دلہا اور دلہن اتنے ہی بے خبر یہ ہوتے ہیں، اور سو کر بھی جتنا وہ جاگتے ہیں اسی قدر یہ جاگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی، تو عروس سے عرس نکلا، پہلی رات کی شب عروسی شادی کی رات، کیا شادی کی، تو جس دن اولیاء اللہ وفات پاتے ہیں، ہم مرے تو ہمارا یوم موت ہوتا ہے، ہم مرے تو ہمارا یوم مرگ ہوتا ہے، جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے ان کا شادی کا دن ہوتا ہے، ان کا یوم عرس ہوتا ہے، اس لیے ان کو مرگ نہیں کہتے، ان کے وفات کو وصال کہتے ہیں، یہ ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہماری شادیاں تو وہ ہوتی ہیں نا جو ڈھول ڈمکے سے آپ اور ہم کرتے ہیں، ہماری شادیاں یہ ہیں، ان کی شادی یہ ہے جس رات محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، تو عرس ان کی اس شادی کی سالگرہ ہے، ہر سال جب ان کی شب ملاقات آتی وہ رات کہ جب وہ گئے تھے اور جلوہ یار نصیب ہوا تھا، جو رات ان کی شادی کی رات تھی، جو رات ان کی ملاقات کی رات تھی۔